والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. اللہ جل شانہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کسی بندے پر کہ اس کے قلب کو اپنی یاد سے منور رکھے اور اسے توفیق ارضا کر دے کہ وہ اپنا تعلق خاطر سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھے اور اس کے بعد کسی دوسری چیز کی باری آئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اولی العزم رسولوں میں سے ہیں اور انہیں براہ راست اللہ کریم سے بات کرنے کا شرف حاصل تھا. صرف بات کرنے کی غرض سے کوہ طور پہ تشریف لے جاتے. اللہ جل شانہ نے جو جگہ مقرر فرما دی تھی خلوت میں، تنہائی میں، شور شرابے سے دور، جہاں یکسوئی حاصل ہو اور پوری طرح دل متوجہ اللہ ہو، کوئی اس میں مداخلت کرنے والا یا کسی طرح کا کوئی شور کھٹکا نہ ہو. تو ایک واقعہ ارشاد ہوا ان آیات مبارکہ میں. نام پارے میں سورہ اعراف کی آیات ہیں. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جب موسى علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ جگہ پر ملاقات کے لیے پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام فرمایا، تو وہ عرض کرنے لگے قال رب ارنی انظر الیک. ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، ایک جستجو ہے. انبیاء اور رسل کے قلوب انتہائی شفاف اور ہر طرح کے ناپسندیدہ افکار سے محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء اور رسل معصوم ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں عصمت عطا فرماتا ہے. عصمت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ معصوم سے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، اور یہ مقام صرف انبیاء کا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں. یا جسے بھی آپ معصوم مانیں گے اسے دوسرے لفظوں میں آپ نے نبی تسلیم کر لیا، چونکہ یہ خاصہ نبوت ہے. انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام، ازواج النبی، اولیاء اللہ، امت کے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم ساری زندگی گناہ سے جن کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن انہیں معصوم نہیں، انہیں محفوظ کہا جاتا ہے. انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے. معصوم سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا. محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ تو صادر ہو سکتا ہے لیکن حفاظت الہیہ اسے گناہ کرنے سے بچاتی ہے. تو انبیاء چونکہ درجہ عصمت پہ فائز ہوتے ہیں اس لیے ان کے قلوب اس کے الہی اور اپنی طلب میں بھی بہت کھرے ہوتے ہیں. اب جب شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو دل میں ایک طلب ایک ذوق پیدا ہوا کہ جمال باری کو دیکھا بھی جائے, اور وہ ذوق زبان عالی پہ آ گیا اور عرض کی قال رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے, میں تیرے جمال کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, ارشاد ہوا کہ یہ عالم دنیا اور اس دنیا کے حواس اس قابل نہیں ہیں کہ میری تجلی کو برداشت کر سکے. اس عالم میں خود اتنی قوت نہیں ہے, یہ ناپائیدار ہے, فانی ہے, اور اعضاء و جوارے جو حیات دنیا کے لیے دیے گئے ہیں, حواس خمسہ جو مادی اور دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بھی قلبی یا کشفی زیارت کا نہیں تھا, ارنی انظر الیک, میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیجئے, مجھے اپنا رخ انور دکھا دیجئے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا لن ترانی, اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, ولیکن انظر الی الجبل, ہاں اس پہاڑ پہ نگاہ رکھیے, میں اس پر تھوڑی سی تجلی اپنے جمال کی مترشح کرتا ہوں. فن استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا اور اس نے میرے تجلی جمال کا کوئی ذرہ برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے, پھر آپ ہی کر لیں گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, ذرا سا اشارہ تجلی جمال باری کا جب پہاڑ کو ہوا, جعله دكا, اس کے پرخچے اڑ گئے, پھٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وخر موسى صائقا, اور موسى علیہ السلام اگرچہ الگ اپنی جگہ پر کھڑے تھے لیکن وہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا, جب انہیں ہوش آئی, قال سبحانك تبت الیک, تو کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں نے جو سوال کیا تھا وہ مناسب نہیں تھا. وانا اول المؤمنین, اور میں مومنوں میں سے ماننے والوں میں سے سب سے پہلا شخص ہوں. قال یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرما دیا اور چن لیا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, ہاں جو کچھ میں نے عطا کیا ہے وہ لے لو, اسے قابو رکھو, اسے تکڑا رکھو. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور میرا شکر ادا کرتے رہو. اب یہ سارا مسئلہ تصوف و سلوک کا ہے, اور ایک بہت اہم بات ایک بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دیتا ہے کہ جب بھی کوئی اس راہ محبت میں عشق الہی میں قدم رکھتا ہے تو چونکہ کائنات ساری رب العالمین کی طالب ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تقدیس اور پاکی بیان نہ کرتی ہو, کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کا طالب نہ ہو. تو آدمی جب جو مکلف ہے جو اپنے ارادے اور نیت اور اپنے علم اور یقین کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور محبت الہی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہاں اسے اپنے ارد گرد ہجوم عاشقاں نظر آتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس راہ کے مسافر اس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اب ہر کسی کا اپنا ایک جذبہ ہے، ہر کسی کی اپنی ایک طلب ہے، اور ہر کوئی وصال الہی کا خواہش مند ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب مجھے کو نصیب ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں پہنچوں. لیکن یہ ادبگاہ ایسی ہے کہ یہاں عشق و محبت بھی ضابطوں کے پابند ہیں. یہاں ضابطہ یہ فرما دیا گیا کہ بندے کے ذمے اپنے آپ پر، اپنے قلب پر، اپنی سوچ پر، اپنے حواس پر محنت کرنا ہے کہ تیری طلب کتنی کھری ہے، تو کیوں مجھے چاہتا ہے. آدمی فطرتاً بڑا کائیاں اور لین دین کا بڑا حساب رکھنے والا ہے. بندوں کا تو یہ عالم ہے کہ اگر صلات پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اب بڑا کام کیا اللہ کا، اب اللہ کو چاہیے کہ میرا کوئی بچہ بیمار نہ ہو، میری اپنی طبیعت خراب نہ ہو، میرا کاروبار جو ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو. یعنی بندوں نے یہ حساب رکھا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس تو سینکڑوں خطوط اس طرح کے آتے ہیں کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی تجارت میں نقصان ہو گیا، بچے کی نوکری چھوٹ گیا. ایک بزنس ہے، ایک کاروبار ہے رب جلیل کے ساتھ کہ میں تیری نمازیں پڑھوں گا، تو میرے کام کر. اب اس میں، اس سوداگری میں تو عشق و محبت کی تو کوئی بو باس نہیں ہے. اگر اس سے کوئی آگے بڑھتا ہے، دنیاوی امور سے آگے نکلتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جم غفیر اسی میں غلطاؤں بیچا ہے. اگر اس سے کوئی آگے نکلتا ہے تو پھر ایک مصیبت اور آ جاتی ہے، اسے اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے کہ میں نے اتنے مراقبات کیے، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنے روزے رکھے، اب مجھے مشاہدات ہوتے ہیں، مجھے کشف میں وہ چیز بھی نظر آتی ہے، نور نظر آتا ہے، منازل نظر آتی ہیں، فرشتے دیکھتا ہوں، جنات سے باتیں کرتا ہوں. اس سارے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اب میرے جیسا تو اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. اب عشق و محبت کا تقاضا بڑا عجیب ہوتا ہے. عاشق خواہ معشوق کے سامنے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ مانتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ کچھ بھی نہیں، اور جو اس کے پاس ہے وہی سب کچھ. اس کو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عاشق خواہ اس کا دامن دولت دنیا سے یا نعمتوں سے بھرا ہوا بھی ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نامکمل ہوں جب تک میرے پاس میرا معشوق نہیں ہوتا، میری تکمیل، میرا کمال مجھ میں نہیں، میرے پاس نہیں، معشوق کے پاس ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر عشق کس بات کا اور محبت کیسی؟ پھر تو خریدا جا سکتا ہے حسن بھی، دوستی بھی، محبت بھی، جیسے لوگ خرید رہے ہیں، خریدتے ہیں. بلکہ اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ عشق و محبت کو چھوڑیے، رشتے داریاں بھی خریدی جاتی ہیں یا خریدنی پڑتی ہیں. اگر آپ خرید نہیں سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے، تو کوئی آپ کا رشتہ دار بھی نہیں. اب تو لوگ اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ رشتہ داری بھی وہاں قائم رکھتے ہیں جہاں سے انہیں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، اور اگر دے کر کوئی چیز آپ نے کسی کو دے دیے، پیسے دے دیے، کوئی چیز دے دی، جس دن مانگیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا. بھول جاؤ تو بھول جاؤ تو بھی وہ بھی بلا دیں گے، پھر نئے سرے سے کچھ دو بھائی. اس فکر کے لوگ اس کے الہی کو اور طلب الہی کو کیا جانے، جو اس طرح اتنے گر گئے ہیں اپنی فکر میں. اب وہ لوگ اس کے الہی کو یا محبت الہی کو کیا سمجھیں گے، جبکہ جو واقعی اس راہ پہ نکلتے ہیں اور ان چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں، خطرہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اپنی آنا کا اسیر ہوا تو مارا گیا. اس آیہ کریمہ میں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو شمار نہ کرو، مجھے کیا ملا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے. مشاہدات ہیں یا مراقبات ہیں یا منازل ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اسے شمار نہ کرو. شمار اس بات کو کرو کہ تمہاری طلب کتنی کھری اور کتنی سچی ہے. محنت کرنی ہے تو اپنے دل پر، اپنے باطن، اپنے قلب پر کرو، اور اپنی اس طلب کو ہمیشہ قائم رکھو. انسانی مزاج کا ایک اور خاصہ ہے، فطری طور پر جو چیز اسے پسند آ جائے یا جس کے بارے سن گن ہو، اس کی حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، جان لڑا دیتا ہے، محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، آرزوئیں کرتا ہے، لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو کچھ عرصہ بعد اس کا ذوق جنوں کم ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس چیز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہاں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنی اس انسانی کمزوری کو خیال میں رکھو، اور جب طلب الہی کی طرف بڑھتے ہو تو جو نعمت میسر آتی ہے وہ تمہارا کمال نہیں، وہ اس کی عطا ہے، اور وہ حکیم و دانا تر ہے. وہ کبھی کیکر پر گلاب کے پھول نہیں اگاتا، وہ نیتوں، ارادوں، طلب اور جستجو کو دیکھتا ہے. جس پائے کی طلب و جستجو ہوتی ہے، اسی طرح کا جو موضوع انعام ہے وہ عطا فرماتا ہے. لہذا اس بحث میں نہ پڑھو کہ مجھے کیا ملا، جو ملا یہ بھی اس کا احسان ہے. فخذ ما آتیتک، جو میں دیتا ہوں اسے روک کر رکھ، اسے قابو رکھ، اسے پکا کر. یہ نہ ہو کہ اس پہ اترانا شروع کر دے، اسے ضائع کر بیٹھے، یا اس کی طرف سے غافل ہو جائے، اسے ضائع کر بیٹھے. انسانی ذوق طلب جو ہے وہ ماند پڑنے لگتا ہے، اور جب ذوق طلب ہی ماند پڑنے لگتا ہے تو پھر وہ چیز بندے کے پاس نہیں رہتی. سو فرمایا فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں تجھے عطا کرتا ہوں اسے قابو رکھ. وکم من الشاکرین، اور کبھی اپنی بڑائی، اپنی محنت، اپنے کام کی طرف نہ سوچ، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرنے والوں میں شمار ہوتا رہے، ہمیشہ اس ذات کریم کا شکر کرتا رہے جس نے تجھے وجود دیا، جس نے تجھے سوچ دی، جس نے تجھے طلب بھی دی، اور اس طلب پر ثمرات بھی مرتب کیے. تو یہ سارا احسان اسی کا ہے، بندے کا انتہائی مقام اور آخری منزل جو ہے وہ بھی مقام ابدیت ہی ہے، کہ وہ بندہ بن کر دکھائے. بندگی کا حق ادا کرے اور اللہ کی اطاعت میں اس کا قلب و جگر اس کے ساتھ ہو. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. انسان ایک ایک ذرے کا محتاج ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، زندہ رہنے کے لیے گرمی سردی کا محتاج ہے، شب و روز کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، دواؤں کا محتاج ہے. اس کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ فہرست بنائیں تو بنائی نہیں جا سکتی، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس نئی ضرورت کا اس میں اضافہ ہو جائے، اور کون سی چیز جو آج ضروری ہے شاید کل اس کی ضرورت ہی نہ رہے. اس لیے کوئی حتمی فہرست بنائی نہیں جا سکتی. جو بندہ ایک ایک سانس کے ساتھ مصروف ہے اور اس کی توجہ اس طرف بھی ہے کہ اسے سانس لینا ہے، ایک ایک لقمے کا محتاج ہے، ایک ایک ضرورت اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اس سارے شور شرابے میں رہتے بستے ہوئے، ان ضرورتوں کی تکمیل کے اسباب تلاش کرتے ہوئے، پھر اسے یاد رہے کہ مجھے صرف ضرورتیں پورا نہیں کرنی، میری منزل تو وصول حق ہے، وصال الہی ہے، اور اگر میں ضرورتیں اس کی منشا کے خلاف پورا کرنے لگوں گا تو وہ تو مجھ سے منزل چھوٹ جائے گی. اگر اس طرف متوجہ ہو جائے تو پھر ہر کام جو دنیا کا بھی کرتا ہے وہ بھی دین بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اسے مرضیات باری کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ کروں جس سے میرا رب خفا ہو جائے، اس طرح سے کروں جس طرح سے اللہ اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں اور خوش ہوں. تو بندے کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے فارغ غور کو دوسری بات سوچ سکے. اس کا تو ہر لمحہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی نیت کی نگرانی پہ بسر ہو جاتا ہے اگر اس کی طلب میں خلوص ہو. آپ کتنی بلندی پہ چڑھ جائیں، نیچے سے اگر ایک سیڑھی بھی کھسک جائے تو ساری بلندی نیچے آتی ہے. کوئی بھی کسی بلندی پہ چڑھ کے محفوظ نہیں ہو جاتا، بلکہ بنیاد اتنی زیادہ اہم ہوتی جاتی ہے جتنا زیادہ انسان بلندی پہ چلا جاتا ہے. اسے بنیاد کی فکر اتنی زیادہ کرنا پڑتی ہے. اگر کوئی چھت پہ کھڑا ہے، بنیاد گرے گی تو ایک چھت سے گرے گا. اگر کوئی 10, 20, 50 منزل پہ کھڑا ہے اور نیچے سے بنیاد کھسک گئی تو وہ اس جگہ سے گرے گا اور اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے جتنا کوئی اوپر جاتا ہے، جتنا بلندی پہ جاتا ہے، اسے بلندی پہ اترانے کی فرصت نہیں ہے اگر اس میں ہوش و خرد باقی ہے تو، بلکہ اسے بنیاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ بنیاد اتنی ہی مضبوط رہے کہ میں یہاں کھڑا رہا. سو طلب الہی کے راستے میں آخری دم تک انسان کو اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے کردار کی نگرانی کرنا پڑتی ہے. بندے کے ذمے یہ ہے کہ اپنے کھرا پن کو کھرا ہی رکھے، اپنے ذوق جنوں کو زندہ رکھے، اپنی طلب کو آباد رکھے، اور دینا اس کا کام ہے. جو وہ عطا کرے اس پر اس کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی حفاظت کا حق ادا کرتا رہے، اسے سنبھالے. فخذ ما آتیتو کا، جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اسے سنبھال کے رکھ، اسے پکا کر کے رکھ. اگر معاملہ اس طرح ہو جائے تو یہ یاد رکھیں، جس بندے کا دین سدھرتا ہے اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے. دنیا تابع ہے دین کے، اگر دین سدھرتا ہے تو دنیا بھی سدھر جاتی ہے. معاملات میں کھرا ہو جاتا ہے، بات میں سچا ہو جاتا ہے، اس دوسرے سے محبت کرتا ہے، محبت پاتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، احترام پاتا ہے، اور اس کا کردار قابل رشک ہو جاتا ہے. لیکن جب طلب الہی سے ہی نکل جائے تو اس بندے سے کسی بھی طرح کے نقصان کی امید رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ پھر وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے جس پر کوئی پابندی کوئی روک تھام نہیں کہ وہ کہاں رکے گا, پھر جو کچھ اس سے بن پڑتا ہے وہ کر گزرتا ہے. یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ اسلام دنیا سے الگ کر دیتے, بلکہ دنیا کے کاموں کو بحسن و خوبی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا ہی اسلام ہے, اور یہی انسانی کامیابی کا زینہ ہے. اگر آپ تجزیہ کریں تو جن قوموں کو جن لوگوں کو آپ دنیاوی امور میں بھی کامیاب پاتے ہیں اور جن کے بارے آپ کا خیال ہے کہ دنیاوی طور پر وہ کامیاب ہیں, انہی امور میں کامیاب ہوں گی جن کو دنیاوی طور پر کرنے کا سلیقہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس سے ہٹ کر دنیا کی کوئی قوم دنیاوی امور میں بھی کامیاب نہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.